بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آئے رمضان کی 16 تاریخ ہے، ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے مومن کے اوصاف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. یہ سورہ انفال کی 2 سے 4 تک کی آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، یاد رکھو، اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں. ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اسی طرح فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. حجرات کی 15 نمبر آیت ہے یہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، یاد رکھو، مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں. سورہ انفال اور سورہ حجرات کی ان آیات میں جو نکات بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. خدا کا ذکر انسان کو اس کا خدا یاد دلاتا ہے، یعنی انسان اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں خدا کی یاد پیدا ہوتی ہے، خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، خدا کی محبت اس کے دل میں جمتی ہے، خدا کی محبت اس کے دل میں بڑھتی ہے. ایسا کس طرح سے ہوتا ہے؟ اصل میں جب ہم کسی ذات کا ذکر کرتے ہیں تو کسی ذات کا نام لیتے ہیں، کسی ہستی کا نام لیتے ہیں، تو ہمیں اس کا رویہ اور اس کا سلوک یاد آتا ہے. جب اس کا رویہ اور اس کا سلوک یاد آتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی صفات کی طرف ہمارا توجہ جاتی ہے. جب اس کی صفات کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اگر اس کی صفات اچھی ہیں، اگر اس کا رویہ اچھا ہے، تو اس کی یاد ہمیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے. وہ تعلق جیسے بڑھتا ہے اتنا ہی وہ ہمارے دل میں سماتا ہے، اتنا ہی ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو چنانچہ خدا کا ذکر جو ہے نا، وہ انسان کو اس کا خدا یاد دلاتا ہے، اس کی یاد کو دل میں جما دیتا ہے، یاد کو دل میں بٹھا دیتا ہے. خدا بھولتا نہیں ہے. پہلا یاد کا لفظ جو ہے نا، خدا کا ذکر، تو یہ ذکر سے مراد ہے خدا کا نام لیا، خدا کی آیات پڑھی، خدا کی طرف توجہ چلی گئی. تو جب ایسا ہوا تو پھر آپ کے دل میں خدا کی یاد اٹھتی ہے، اس کے ساتھ تعلق اٹھتا ہے، اس کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوتی ہے. دوسرا نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ یاد خدا سے انسان کا ایمان پروان چڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان کے دل میں خدا کی یاد اترتی ہے، دل خدا کو یاد رکھتا ہے، انسان کے دل پر خدا کی یاد چھائی رہتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے، یہ ایمان قوی ہوتا ہے، یہ اور طاقتور ہوتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا کا ذکر خشیت پیدا کرتا ہے. خدا کا ذکر ظاہر ویسے اثرات پیدا کرے گا جیسے خدا کی ذات ہے. تو خدا کی ذات اپنی اعلیٰ صفات کے ساتھ انسان کے اوپر جو رعب طاری کرتی ہے، بے شک محبت بھی ہوتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ، وہ محبت کس کیسی ذات کی ہے؟ بہت عظمت والی، بہت جلال والی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو زبردست ہے، جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے. تو اس کی یاد جب دل میں آتی ہے تو انسان اس کے مقابل میں اپنے مقام پر بیٹھتا ہے. خالق ہے وہ، تو انسان مخلوق کے مقام کی طرف بڑھتا ہے، فطری طور پر بڑھتا ہے. وہ رب ہے تو انسان مربوب کی جگہ پر جاتا ہے. یعنی وہ مجھے پالتا ہے، وہ میرا داتا ہے اور میں اس سے لینے والا ہوں، میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں. اور انسان کے اندر یہ جو تصور پیدا ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ تو میرا خدا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر ایک خوف اور خشیت پیدا کرتی ہے. خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ انسان خدا سے نچنت ہو سکے، بے خوف ہو سکے. چاہے خدا کی محبت کا جتنا بھی اظہار ہوگا، یہ خشیت اتنی پروان چڑھے گی. ایسا نہیں کہ اگر خدا انسان کے ساتھ، انسان پر رحمت تو وہ کرتا ہی ہے، لیکن انسان خدا سے ملاقات ہو، جیسے قیامت کے دن خدا کے ساتھ اس کا سامنا ہو، تو اس کے نتیجے میں خدا اس کی طرف نظر التفات کرے، تو ایسا ممکن نہیں کہ انسان اس نظر التفات کے نتیجے میں نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے. جس طرح ایک لاڑلے بچے کا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ وہ ماں باپ کے سامنے بے خوف ہو جاتا ہے اور وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے جو ماں باپ کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن جو ہے اس کے اندر ایسی کیفیت، ایسی لاپرواہی، ایسی بے نیازی پیدا ہو کہ وہ خدا سے بے خوف ہو جائے اور وہ حرکتیں کرنے لگ جائے جو خدا کی عظمت کے خلاف ہوں، خدا کے جلال کے خلاف ہوں. نہیں، اس کا جو مقام ہے وہ لرزاں اور ترساں رہنے کا ہے، خدا سے خوف کی حالت میں رہنے کا ہے. خدا خوفی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ خدا خوفی ایسی نہیں ہے کہ خدا سے تعلق نہیں، خدا سے محبت نہیں، یہ تو اٹھتی ہی محبت سے ہے. انسان خدا سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک صاحب ایمان، ایک مومن جو ہے، وہ خدا سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ وہ اس تعلق کا کھو جانا، اس کا کم ہو جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جب افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ہر وقت وہ اس خطرے میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جو میرے خدا کے ساتھ تعلق اور محبت کو کم کر دے، یعنی خدا کی محبت میرے لیے کم ہو جائے. اس خوف میں وہ مبتلا رہتا ہے. اور اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ زندہ و بیدار ایمان خدا پر توکل پیدا کرتا ہے. یعنی انسان کے سینے میں اگر اس کا ایمان زندہ ہے اور بیدار ہے تو وہ خدا کے اوپر بھروسہ پیدا کرتا ہے. انسان کے اندر اگر خدا کے اوپر بھروسہ پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ یہ توکل انسان کے اندر انتہائی سکون اور انتہائی اطمینان پیدا کرتا ہے. توکل اصل میں کس چیز کا ہوتا ہے، یعنی یہ بھروسہ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ بھروسہ کیسی چیز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس کا ایمان زندہ اور بیدار ہے، جو اپنی ایمانی کیفیت میں کھڑا ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ جو محنت میں نے کی ہے، جو کوشش میں کر رہا ہوں، چاہے وہ دنیاوی کسی محنت کا معاملہ ہو یا چاہے عبادت کی کوشش ہو، اللہ کی اطاعت کی کوشش ہو، تو اس کا نتیجہ اسے معلوم ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ تو صرف اور صرف خدا ہی نکالتا ہے. اور وہ جب خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اور وہ مانتا ہے کہ خدا اچھی صفات والا ہے، خدا انسان کا سب سے زیادہ خیر خواہ خدا کی ذات ہے، خدا کی رحمت ہی سے تو انسان تخلیق ہوا اور خدا کی رحمت ہی سے تو وہ پلا بڑھا، یعنی خدا کی ربوبیت تھی جس نے اسے یہ قوتیں دی، یہ شعور دیا، یہ عقل دی، جو جتنی بھی دولتیں اسے میسر ہیں، تو یہ وہ جانتا ہے. یہ چیز جو ہے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے. اور اس کے بعد وہ جو بھی کام کرتا ہے، چاہے کوئی دنیاوی کام ہو یا کوئی دینی محنت ہے، تو نتیجہ دونوں کا، دنیاوی کاموں کا بھی اور جو آپ عبادت کا کام کرتے ہیں، آخرت کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، اس کا بھی نتیجہ تو اللہ نکالے گا. تو جب یہ محسوس کرتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے، تو پھر خدا کیسا ہے؟ جو نتیجہ نکالنے والی ذات ہے وہ کیسی ذات ہے؟ وہ تو بہت اچھی ہے، اس کے تو سارے ہی نام اچھے ہیں، اس کی ساری صفتیں اچھی ہیں. تو اب ایک بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. اگر میں نے صحیح محنت کی ہے تو وہ اچھی ذات میری صحیح محنت کا اچھا ہی نتیجہ نکالے گی، کوئی خطرہ نہیں ہے. نتیجہ نکلنے کے حوالے سے کوئی ڈر خوف کی بات نہیں. ڈر خوف کی بات ادھر ہے کہ میں نے اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا، تو اس کی مجھے ظاہر ہے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور خدا سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. بس ادھر وہ جب استغفار اور خدا سے معافی مانگنے میں لگا رہتا ہے تو خدا کے اوپر سے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, میرے لیے جو نتیجہ وہ نکالے گا وہ میرے حق میں بہتر ہی بہتر ہوگا, کیونکہ خدا تو خیر خواہ ہے, اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے, انسان کا خیر خواہ ہے. خدا سے زیادہ کون محبت کرتا ہے انسان سے؟ ظاہر ہے خدا سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا انسان سے, اس کی رحمت ہی سے تو اس کا وجود قائم ہے. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یاد خدا کا سمندر اپنے اندر اترنے والے کو گہرائی میں کھینچتا اور اپنے اندر غرق کرتا ہے. یعنی کہ جو انسان خدا کی یاد کی طرف بڑھتا ہے, جسے خدا یاد دلایا جائے یا اس کی توجہ خود چلی جائے خدا کی طرف, یا وہ خدا کی آیات پڑھے اور اس کے ذہن میں خدا کا خیال آئے, خدا کی طرف اس کی سوچ جائے, جو ہی ایسا ہوگا تو یاد خدا پھر ایک ایسا سمندر ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا, پکڑ لے گا تو اب کھینچے گا نیچے, وہ یاد میں آگے بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. یعنی یاد خدا ہی کو پیدا کرتی ہے, اور خدا یاد خدا خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بھی کرتی ہے, بڑھاتی بھی ہے, اور اس میں انسان کو گویا کہ خدا کی اس تعلق میں غرق کر دیتی ہے, ڈبو دیتی ہے. یہ ڈبونا جو ہے یہ تو بہت رحمت و برکت کی بات ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے, خدا کی قوی محبت دوسری محبتوں کو بے اثر کرتی اور اپنے تحت لاتی ہے. یعنی خدا کی جو محبت ہے وہ تو بڑی قوی ہے, انسان کے دل میں خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ انتہائی قوی محبت ہے, اگر ایمان کے ساتھ ہو, خدا کی صحیح صفات کے شعور کے ساتھ ہو تب. اگر تو خدا کی صفات کا صحیح شعور ہی نہیں ہے, خدا کی معرفت ہی نہیں ہے, تو پھر خدا کی محبت جو ہے وہ اتنی قوی نہیں ہو سکتی. خدا کی قوی محبت جو ہے, خدا کے لیے قوی محبت, وہ دوسری محبتوں کو بے اثر کرتی اور اپنے تحت لاتی ہے. یعنی باقی جو محبتیں ہیں انسانوں کے ساتھ, انسان کی اپنے والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اپنے بھائی بندوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اپنے استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, یہ ساری محبتیں جو ہیں خدا کی محبت کے مقابل میں بے اثر ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں گویا, لیکن اس کے تحت زندہ رہتی ہیں. یعنی خدا کی محبت تمام محبتوں کو اپنے تحت کر لیتی ہے. جب اپنے تحت کرتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو بھی کسی سے تعلق اور محبت کو نبھاتا ہے تو یہ دیکھ کر نبھاتا ہے کہ خدا کے ساتھ میری محبت پہ کوئی برا اثر تو نہیں پڑے گا, خدا ناراض تو نہیں ہوگا, خدا کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے میرا یہ تعلق اپنے بھائی بندوں سے, اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے, اپنے کاروبار سے, اپنے مال و دولت سے. تو وہ خدا کی محبت کے تحت تمام محبتیں جب آ جاتی ہیں تو انسان جو ہے پھر وہ ان تمام خطرات سے بچ جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی محبت اختیار کر لے جو خدا کی محبت کے خلاف ہو اور خدا کو نتیجتاً اس کا خدا اس سے ناراض ہو جائے. ساتواں پوائنٹ یہ ہے, خدا کی محبت انسان میں انفاق کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جب انسان کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے تو خدا کی محبت ہے تو خدا کی مخلوق کی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو خدا سے محبت ہے اس کو خدا کی تخلیق سے محبت ہے, وہ خدا کی مخلوق سے محبت ہے, اس وجہ سے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے. ہمارا جو بھائی ہوتا ہے, سگا بھائی جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہمارا بھائی ہونے کے حقوق کیسے وہ ہمارے اوپر اس کے قائم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو میرا بھائی بنا دیا ہے. یعنی میرے والدین ہی کے گھر اس کو پیدا کیا. کس نے کیا؟ خدا نے. تبھی تو میرا خدا جو ہے وہ مجھ سے پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں بھائی دیا تھا اس کے جو حقوق تمہارے اوپر قائم ہوتے تھے تم نے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے. تو خدا کی محبت انسان میں انفاق کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یعنی کہ انسانوں کی محبت ہوتی ہے, پھر وہ جن انسانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ غربت کا شکار ہیں, محتاج ہیں, مساکین ہیں, تو ان کی محبت میں اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے, اور ان کی محبت میں کرتا ہے کہ وہ میرے خدا کے بندے ہیں. تو دراصل پھر کیا ہوا کہ خدا کی محبت, خدا کی محبت میں انسان اپنا مال خدا کے بندوں پر خرچ کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ کیا چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے. یا اللہ میں نے تیرے بندوں پر اپنا مال خرچ کیا، وہ مال جو میں نے کمایا تھا محنت سے، تیرے فضل سے ہی کمایا تھا، تیرے احسان ہی ہے تیرا اس مال کے کمانے میں، لیکن مجھے جو تو نے اختیار دیا تھا اس مال کے اوپر، وہ میں نے تیرے بندوں پر اپنا مال خرچ کیا یا اس کا کچھ حصہ خرچ کیا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب خدا کی محبت جو ہے وہ انسان میں انسانوں کی محبت پیدا کرتی ہے، اور نتیجتاً انسان پھر انفاق کرتا ہے ان لوگوں پر جو انفاق کے حقدار ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں انسان خرچ بھی کرتا ہے. اگر کوئی دینی تقاضے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی خرچ کرتا ہے اور دل کھول کے خرچ کرتا ہے. آٹھواں پوائنٹ یہ ہے، ایمان چونکہ انسان کے تمام فطری تقاضوں کا مکمل جواب ہے اور اس کی فطرت کے لیے کامل اطمینان کا باعث ہے، اس لیے سچا صاحب ایمان شک میں مبتلا نہیں ہوتا. یہ جو بات ہے نا کہ انسان ایمان جو ہے انسان کے تمام فطری تقاضوں کا جواب ہے. انسان کے اندر فطری تقاضے یہ ہیں کہ انسان میں ظاہر ہے کچھ خواہشات رکھی گئی ہیں، انسان کے اندر عقل ہے، انسان کے اندر شعور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا فائدہ کروں، حاصل کروں، اپنے لیے بہتر چیز کو تلاش کروں، ہر طرف خیر ہر طرف سے مجھے خیر ہی ملے. یعنی انسان ایک مستقل خیر طلبی کے جذبات میں ہوتا ہے، خیر طلبی کی خواہش میں ہوتا ہے کہ مجھے بھلائیاں ملیں، مجھے بھلائیاں ملیں. یہ اس کا فطری تقاضا ہے. اسی طرح عقل، اس کا ایک فطری تقاضا ہے کہ معاملات معقول ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے. ظلم جو ہے یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے. عقل اس کو قبول نہیں کرتی اور انسان کی فطرت بھی قبول نہیں کرتی، تو انسان چاہتا ہے ظلم نہ ہو. حسن سلوک جیسے ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ حسن سلوک ہونا چاہیے. انسان یہ جانتا ہے کہ مجھے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے اور میرے ساتھ بھی دوسروں کو حسن سلوک کرنا چاہیے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں، ایمان انسان کے ان تمام فطری تقاضوں کا مکمل جواب ہے. ایمان اسے بتاتا ہے کہ ہاں، یہ تم کو خدا نے پیدا کی ہے، یہ دنیا خدا نے پیدا کی ہے، یہاں پر تمہیں کس طرح چلنا ہے، تمہاری سب بھلائیاں میرے ساتھ تعلق میں پناہ ہیں. تم میرے ساتھ اگر مجھ پر اگر ایمان رکھتے ہو اور میرا حکم مانتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو تمام بھلائیاں جو ہیں تم اس کے حقدار ہوگے جو بھی اس کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ چیز اس کی فطرت کے لیے قابل اطمینان کا باعث ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اچھا، میرا خالق جو ہے، میرا مالک جو ہے، میرا روزی رساں جو ہے، وہ میرے تمام فطری تقاضوں کا مکمل جواب پیدا کیے ہوئے ہیں. یعنی جو مجھے چاہیے اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر رکھا ہے، اور وہ مجھے جب اس کا وقت آئے گا تو وہ مجھے وہ دے دے گا. یعنی جو میرا تقاضا ہے اسے پورا کر دے گا، جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا اس کے فضل سے، اس کے کرم سے. کچھ چیزیں جو میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں نہیں ملیں گی، لیکن اس نے بتایا کہ یہ تمہاری جب ابدی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، تو اس وقت تمہیں ملے گا. وہ ہمارے فطری تقاضے ہیں. فطری تقاضوں میں سے مثلا یہ بات کہ ہم ابدی زندگی چاہتے ہیں، تو اس کا ایمان یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں، یقیناً ابدی زندگی ملے گی. انسان چاہتا ہے کہ سب خیر ہو، کوئی شر نہ ہو، تو ایمان اس کو بتاتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا. جب تم خدا کو راضی کرو گے تو تمہیں جس جنت میں رکھا جائے گا اس کے اندر تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کوئی غم نہیں ہوگا، ہر طرح کی بھلائی ہوگی، کوئی شر نہیں ہوگا. اسے کوئی شک ہوگا ہی نہیں، اسے تو پوری یعنی اس کی عقلی سوالات جو تھے ان کا پورا جواب مل گیا، اس کے جو علمی سوالات تھے پورا جواب مل گیا، اس کی فطرت کے جو تقاضے تھے ان کا پورا جواب مل گیا. جو وہ چاہتا تھا، جو اس کی خواہشات تھیں، ہر ایک کا پورا جواب اسے مل گیا کہ یہ چیزیں تمہیں بھرپور طریقے سے اور بہترین طریقے سے کس طرح میسر آئیں گی. نواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان کا حامل خدا کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی جان لٹاتا اور اپنا مال بے درے خرچ کرتا. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی شخص اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے اور اپنا مال، سارا مال دینے کو تیار ہو جائے اور بے دریغ خرچنے کو تیار ہو جائے. تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا جو حامل شخص ہے اسے حاصل ہوتا ہے. اور کیوں حاصل ہوتا ہے؟ خدا کی رضا پانے کے لیے. خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو انسان جانتا ہے کہ میری جان اس سے چھوٹی ہے، مجھے رضا مل جائے اور جان دے کر، اپنی جان گنوا کر مجھے خدا کی رضا مل جائے، تو یہ تو बहुत ही सस्ता सौदा है, बेहतरीन सौदा है ये। तो इसलिए वो फिर अपनी जान भी लुटाता है, माल भी लुटाता है, ताकि वो खुदा की रजा पा सके। ये वो बातें हैं जो इन आयात में बयान हुई हैं। तो गोया इन आयात से हमारे सामने ये बात आती है कि जो साहिब ईमान होता है वो अपने अंदर ये सिफतें रखता है, यानी उसके औसाफ ये होते हैं। इसको एक नज़र हम देख लेते हैं। मसलन पहली बात यह है कि उसके दिल में याद खुदा पाई जाती है और याद खुदा से उसका ईमान बढ़ता है। दूसरा पॉइंट यह है कि उसके अंदर खशियत मौजूद होती है। तीसरा पॉइंट यह है कि वो खुदा पर तवक्कुल करता है, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल करता है। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि यानी साहिब ईमान, चौथा पॉइंट यह है कि साहिब ईमान की मोहब्बत जो है वो दूसरी तमाम मोहब्बतों पर गलबा रखती है। और पांचवा पॉइंट ये है कि साहिब ईमान जो है वो अल्लाह की राह में इन्फाक करने वाला होता है। फिर यह कि साहिब ईमान के जो फितरी तकाजे हैं वो सब पूरे होते हैं, वो एक सेटिस्फाइड पर्सनैलिटी होता है, एक मुतमिन शख्सियत होता है, और उसके अंदर शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसे उसकी तमाम प्यास, तमाम इल्मी अकली फितरी प्यास ईमान बुझा चुका होता है। और जो इसके बाद अगला पॉइंट है वो ये कि वो खुदा की रजा की खातर जो साहिब ईमान है अपनी जान और माल अल्लाह की राह में लुटाने से ज़रा भी दरेग नहीं करता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।